بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النور مختصر تفسير كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے آیت نمبر 32 پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. وانکحوا الایام منکم، اور تم نکاح کرو تم میں سے اپنی غیر شادی شدہ، جو ایامہ ہے ان کا. والصالحین من عبادکم وامائکم، اور اپنے صالح غلاموں اور اپنے کنیزوں کا بھی نکاح کرو. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہے یا تنگ دست ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل و کرم سے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، خوب علم والا ہے. ہم بات کر رہے تھے پیچھے درس میں پاک معاشرے کے تعلق سے. سورۃ کا نام سورۃ النور ہے، اور آپ کو اس میں ہر آیت میں نور کا پہلو نظر آئے گا. وضاحت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے، اور حقیقت کے اعتبار سے. روز مرہ زندگی میں یہ مسائل ہمارے لیے کیسے نور بن سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم بآسانی اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور جو اصل بیک گراؤنڈ جس میں نے پہلے بتایا ہے، اسے ہمیشہ ذہن نشین رکھیں. سید عائشہ کی برأت رضی اللہ تعالی عنہا، سید عائشہ بری ہیں جو ان پر تہمت لگائی گئی ہیں، اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی برأت کے ساتھ جب اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارے اس میں خیر ہے. اب اس خیر دیکھے، خیر کہاں تک پہنچا، کتنا وسیع اور عظیم خیر ہے. اور یہ خیر اتنا ہے کہ اس صرف اس زمانے کی حد تک نہیں، ہر زمان میں اور تا قیامت خیر رہے گا. اب کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ سورت کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی کہ زنا سے بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، اور سورت کی ابتدا زنا کی حد سے ابتدا ہوئی ہے. اب جب زنا سے بچنا ہے، کبیرہ گناہ ہے، حد بھی مقرر کر دی گئی ہے، اب جو بھی راستے زنا کی طرف جاتے سب کا سد باب کر دیا ہے. معاشرے میں اگر آپ پاک رہنا چاہتے ہیں زنا سے، بدکاریوں سے، تو پھر آپ کو ایک لائحہ عمل، ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا، تاکہ اس پہ بآسانی سے چلا جائے اور بدکاری زناکاری سے بچا جا سکے. اور جو اللہ تعالی نے راستہ بیان فرمایا ہے، واللہ اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. روشن ہے، واللہ نور ہی نور ہے. اب بدکاری سے، زناکاری سے بچنے کے لیے جو صحیح راستہ، وہ نکاح کا ہے، شادی کا ہے، حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو اولیاء ہیں، جو سربراہ ہیں، جو گارڈینز ہیں، ان کو انکحوا الایام منکم. ایام جمع ایم ہے. انکحوا، تم سب جو ذمہ دار ہے وہ نکاح کریں، جو ان کے ماتحت ہے. کون ہے؟ الایام جمع ایم ہے، اور ایم اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں جو بغیر شادی شدہ ہے. بعض تراجم میں لکھا ہے کہ بیوہ عورتیں، صرف بیوہ عورتیں کے حد تک نہیں ہے یہ، ایم مرد و ایم عورت، یہ ہر وہ مرد اور عورت ہے جو بغیر شادی شدہ چاہے پہلے شادی ہو چکی ہو یا نہ، یعنی کنوارا ہے شادی ہوئی نہیں اسی بھی ایم کہتے ہیں، شادی کے بعد بیوہ ہو چکی ہیں یا طلاق ہو چکی ہے ابھی شادی نہیں تو اسے بھی ایم کہتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. وانکحوا الایاما منکم، یعنی جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرو تم میں سے. نکاح سے انسان اپنی شہوت کو قابو پا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بدکاری سے نکاری سے انسان بچ جاتا ہے، حلال راستہ اس کے لیے بن گیا ہے. تو عمومی طور پر جو شادی شدہ انسان ہوتا ہے چاہے مرد عورت ہو، زنا کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اس لیے اگر شادی شدہ محسن مرد عورت یا عورت جو ہے زنا کرے، سزا بہت سخت ہے، رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، یہاں پہ 100 کوڑ نہیں مارے جائے گا، یہاں پر رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، قتل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں حلال راستہ دیا ہے، تمہیں توفیق، دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترستے شادی نہیں ہو رہی ان کی، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اللہ نے آسانی کی، تمہاری شادی ہو چکی ہے، حلال تمہارے پاس تمہارے گھر میں، پھر بھی حرام کی طرف جاتے ہو تو سخت سزا ہے. اس لیے فرمایا ہے وہ انکح ایاما منکم، پہلی بات. اس میں جب اللہ نے حکم دیا ہے اپنے ماتحت غیر شادی شدہ جو ہے ان کی شادی کرو، تو تمہارے بارے میں کیا، میں باب اولا خود شادی کرو کہ نہ کرو، تم باب اولا خود بھی تم شامل ہو. یہ خوبصورت انداز بیان ہے، یعنی ہر وہ شخص جو غیر شادی شدہ ہے، مرد یا عورت ہو، شادی کر لو اگر استطاعت رکھتے ہو تو. اچھا پھر بات یہ، اچھا وصالحین من عبادکم وامائکم، اور جو صالح ہیں تمہارے غلاموں میں سے جو مرد ہیں، اور لونڈیاں جو عورتیں ہیں. صالح کے دو معنی ہیں، صالح سے مراد یا تو دینی صلاح یعنی دیندار ہے، نیک و کار ہے، صالح ہے تو ان کی شادی کرو. کیونکہ اگر زانی ہے یا فاجر ہے یا فاسق ہے، اگر زانی خصوصی طور پر، کیونکہ جو لونڈیا ہوتی ہے اس زمانے میں خصوصی جو جہیز کا زمانہ تھا عام طور پہ، تو بدکاری سے بچنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، یہ بچتے نہیں تھے، عمومی طور پہ بہت کم تھے جو اس ذراکاری سے بچتے تھے. اس صورت کے شروع میں کیا حکم تھا کہ زانی مرد زانی عورتیں صرف زانی مرد عورتوں سے یا مشرکوں سے شادی کرتے، نکاح کرتے، مومن تو نہیں کرتے نا. تو اس لیے یہاں پر فرمائے وصالحین من عبادکم، جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، جو زناکار بدکار نہیں ہے، ایک تو یہ معنی ہے صلاح. دوسرے صلاح سے مراد یہ ہے کہ جو صلاحیت رکھتے ہوں شادی کی، چاہے غلام ہو یا لونڈی ہو، ان کی بھی تم شادی کرو، یعنی جو تمہارے ماتحت ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، بھائی پیسہ نہیں ہے، محتاج ہے، تو کیا کرے؟ ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. کہتے ہیں ہر بندہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جس کے پاس کچھ نہیں تھا جب نکاح کی گزارش کی ہے، عرض کرتے ہیں رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التمس ولو خاتم من حدید، یا کہ تلاش کرو اگرچہ مہر کے لیے لوہے کا انگوٹھی ہی آپ کو مل جائے وہ دے دو. لوہے کی انگوٹھی کیا قیمت ہے، وہ بھی نہیں تھی. کہتے یا رسول اللہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے، پھر جو قرآن تمہیں تو آتا ہے نا، جو تم نے پڑھا ہے وہی پڑھا دو، وہی مہر اس کے لیے کافی ہے، اور جو عورت وہ بھی راضی ہو گئی، مجھے یہ مہر کافی ہے. سبحان اللہ، وہ نکاح کر دیا ہے. یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، الواسع اور العلیم، دو صفات، صفت وسعت ہے اور صفت العلم ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الواسع ہے، اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے، اور ان دونوں ناموں میں یہ دو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت الوسع اور صفت العلم جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. یعنی اب تنگی کے بارے میں نہ سوچیں، واسع العلیم ہے، وہ آپ کے اندر جو چھپے راز ہے وہ بھی خوب جانتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، واقعی حلال کا راستہ چاہتے ہیں، واقعی نکاح کرنا چاہتے ہیں، حرام سے بچنا چاہتے ہیں اور محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ واسع ہے، کوئی تنگی نہیں ہے اللہ کے خزانوں میں، اللہ تمہیں ضرور نوازے گا، وہ خوب بہتر جانتا ہے کہ تم اصل یہ کام کیوں کر رہے ہو، حرام سے بچنا ہے اللہ کے لیے خالصتاً یا کچھ اور معاملہ ہے۔ کاش کہ ہماری نیت نکاح کرتے ہوئے یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں نکاح کر رہے ہیں۔ دیکھیں نیت کا کتنا عمل دخل ہے، سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات۔ شادی ویسے ہو رہی ہے، نیت ٹھیک کر لو یار اپنی، شادی ہو جائے گی، لیکن نیت کا کمال دیکھیں آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی شادی کرتے ہیں اور مصیبت پڑ گئی، قرضے بڑھ گئے ہیں، نیت درست کریں۔ واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا حکم ہے، دیکھیں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ غنی ہے، اللہ تمہیں بھی غنی کر دے گا، تمہاری محتاجی دور کر دے گا، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کی نیت میں کیا ہے۔ صرف بیوی چاہیے، والدین کا شادی کر لو، مجھے چاہتے، مجھے بچے چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، میں نے شہوت کو قابو میں رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو۔ اصل نیت کیا ہے؟ حرام سے بچنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، رب کی فرما برداری کرنی ہے، کتنی جو خیر جڑا ہے نا اس نکاح کے ساتھ وہ سب اس کی نیت کر لیں، پھر جو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ خوب جانتے جو آپ چھپاتے ہو، جو آپ کے اندر ہے، جو لوگ نہیں جانتے، آپ کی بیوی نہیں جانتے کیوں شادی کر رہے ہیں، آپ کے والدین نہیں جانتے، فلان نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ خوب، یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتے ہیں، تو واسع العلیم ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے، یہ میسر نہیں ہے، دیکھیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، نکاح بیوی بھی رزق میں سے ہے، بعض لوگ سمجھے رزق صرف مال ہے، مال رزق کا ایک حصہ ہے، آپ کی صحت، آپ کی عافیت، آپ کی مال، آپ کی دولت، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، علم، یہ سب رزق میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ کو بیوی کی تلاش ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن میسر نہیں ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، کوشش بھی کی ہے، ابھی آپ ایسے محتاجی نہیں ہیں، پیسہ بھی ہے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی، ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ بہت لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ الغرض چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو یہ پھر کیا کریں، ان کا کیا حل ہے؟ دیکھیں پاک معاشرہ، زنا سے بچنا ہے، سدے باپ کرنا ہے زنا کا، تو کیا کریں، شادی نہیں ہو پا رہی، اس کا حل دیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اس میں ایک آیت میں تین چار مسئلے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، شادی نہیں ہو پا رہی، حل وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا، وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے ان کو چاہے کہ وہ بچے رہیں، استعفاف بچنا، زنا سے دور رہنا، کیسے دور رہنا ہے؟ اب اس کا جواب حدیث میں آیا ہے، اسے قرآن اور حدیث ایک ساتھ عمل کیا جاتا ہے، حدیث سنت بھی قرآن سے ثابت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے اس معاملے کے تعلق سے؟ صحیح بخاری کی حدیث متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اس میں ہر وہ بزرگ بھی شامل ہے جو نکاح کی استطاعت رہے، جو جس میں شہوت باقی ہے، لیکن کیونکہ زیادہ تر جوانوں میں شہوت غالب آتی ہے تو اس لیے جوانوں کا لفظ ہے، یعنی کہ بوڑھے نہ کہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتے تو شادی کر لے، نکاح کر لے، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، جو نکاح نہیں کر سکتا تو وہ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، تو یہ روزہ اس کے لیے شہوت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ عفت استعفاف، زناکاری سے بچنا، بدکاری سے بچنا، اس کو آپ نے تھامے رکھنا ہے، بچتے رہنا ہے. اور بچنے کے لیے حدیث میں ہے کہ آپ روزے رکھیں. روزے سے شہوت دب جاتی ہے، جو شہوت دب جاتی ہے تو آپ زناکاری سے بچ سکتے ہیں. اچھا، کب تک ہم بچے رہیں؟ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ کی آزمائش ہے، ابھی نکاح میسر نہیں ہو رہا، اللہ کی مرضی ہے. جیسے کہ رزق دروازہ کبھی بند ہو جاتا ہے، آپ نوکری کی تلاش کرتے نہیں ملتا، یہاں بیوی کی تلاش سے نہیں مل رہی. مقدر میں کیا ہمیں نہیں پتہ، لیکن سعی اخذ بالاسباب ہمارے ذمہ یہ کام ہے. ہم سعی کریں گے، ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے، جائیں گے. جیسے روزی کی تلاش میں ہے، ہم در بدر پھرتے ہیں، جا کے تلاش کرتے ہیں، سی وی بناتے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں، دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، پھر پوچھتے بھی ہیں، فالو اپ بھی کرتے ہیں. شادی کے لیے سعی تو کریں، دیکھیں تو صحیح. کب تک؟ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اچھا، دوسرا مسئلہ، بعض ایسے غلام ہیں غلام، جب غلامی کا زمانہ تھا، اب وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں. آزاد ہو کر پھر شادی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رہن سہن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا غلاموں میں جو غلام تھے ان میں بدکاری زیادہ آسان تھی اور کچھ زیادہ عام تھی بنسبت جو آزاد تھے. تو ایک مسئلہ شرعاً، اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہے، کیا آزاد ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کی ایک شرط ہے، اسے کہتے ہیں المکاتب. مکاتب یہ وہ غلام ہے جو آزاد ہونے کے لیے اپنے آقا کو کچھ عوض دینا چاہتا ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہے، خود غلام ہے نا، تو وہ کہے گا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور اس کے عوض میں آپ کو کچھ مال دینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجیے تاکہ میں کچھ کماؤں باہر سے، آپ کو بھی دوں، میں تمہاری خدمت گزار بھی رہوں گا کیونکہ تمہارا غلام ہوں، میں باہر بھی کچھ کام کر، میرے پاس ہنر ہے، میں باہر بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ پیسہ کما کے آپ کو بھی دوں اور میں آہستہ آہستہ اپنی آزادی خود خرید لوں. اسے کہتے ہیں المکاتب. معاشرے کو بدکاری سے نکاری سے پاک کرنا نا، اس قسم کے لوگ جو زیادہ بنسبت دوسروں کے زیادہ قریب ہیں بدکاری کے، اب ان کا حل بھی آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یبتغون الکتاب، اور ان میں جو تمہارے غلام ہو، مکاتبت یعنی کچھ دے کر آزادی کی تحریر کرنا، ان سے مکاتبت کہتے ہیں، لکھتے ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں تو کیا کریں، فکاتبوہم، تم ان سے مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر کر لو، بشرط ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر کو جان لو، یعنی قابلیت ہے کہ نہیں، کیونکہ غلام غلام ہوتا ہے، باہر کا پتہ نہیں اسے کیا ہوتا ہے، وہ خدمت گزار ہے، ایک کام صرف ایک چیز فوکس ہے اسے، باہر دنیا کیا ہے، خرید و فروخت کیا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کیا نہیں کیا جاتا ہے، زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے، ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ خود ڈیپینڈنٹ ہے اور خدمت گزار ہے، فقط یہ اس کی زندگی سے گزری ہے. ان علم تم فیہم خیرا، تو خیر مطلق لفظ ہے، جب ان میں آپ خیر کو پالے، قابلیت اس میں شامل ہے، اس قابل بھی ہے، سمجھ بھی رکھتا ہے اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، ذمہ داری اٹھا بھی سکتا ہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی، جب یہ آزاد ہوگا، کوئی آزاد ہوگا، شادی ہوگی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان پر خرچ ہوگا، کیا یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے کہ نہیں. ان علم تم فیہم خیرا، تب کتابت کر لو. ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. اب ان کی مدد کے لیے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تو نہیں ہے، مکاتبت تو انہوں نے کر لی ہے، تو حل، اس کا حل بھی آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اور اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس میں آقا بھی شامل ہے، اگر کوئی زکوٰۃ اسے دینا چاہے، الرقاب میں یہ بھی شامل ہے کہ گردن آزاد کرنا، ابھی گردن آزاد کرنا چاہتا ہے اپنی، تو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، چاہے مالک آپ خود دینا چاہے یا بعض جو باہر کے لوگ ہیں وہ مدد کرنا چاہیں، پتہ چلے کہ فلان جو مکاتب ہو چکا ہے تو ہم زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں، ویسے صدقہ بھی دے سکتے ہیں یا کسی اور طرح مدد بھی کر سکتے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کر دے، کیونکہ مال اللہ تعالیٰ کی اللہ نے تمہیں دیا ہے، دو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے ایک راستہ ہے جس میں زکوٰۃ اور مال خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ تھا اس زمانے میں دور جاہلیت میں، جو لونڈیاں تھیں ان سے زناکاری بدکاری زبردستی کروائی جاتی تھی تاکہ اس کا آقا اس سے پیسے کما لے۔ اس کا حل پاک معاشرہ، بیک گراؤنڈ میں نے بتایا ہے معاشرے کو پاک کرنا ہے زنا سے بچانے کے لیے۔ اب جو معاشرے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں دیکھ سب کو فوکس کیا جا رہا ہے الگ الگ، سب کا حل بھی ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ مسئلہ تو شروع میں ایک ہی ہے نا، زناکاری بدکاری ہے، اور تہمت صرف ایک عظیم سب سے عظیم عورت ام المؤمنین پر لگائی گئی، تو خیر کتنا بڑھ گیا، دیکھیں کتنا عظیم خیر ہے۔ لا تحسبوا شر لكم بل هو خیر لكم، سبحان اللہ۔ اچھا اب معاشرے کے ان لوڈیوں کے لیے جو جن سے یہ کام کرواتے ہیں اب اس کا حل سن لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، اور اپنے کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ جو آقا ہے، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن ہونا چاہے، اگر پاک دامن نہیں ہونا چاہتے تب مجبور کرو، تب بھی نہ کرو۔ کیوں؟ تو پھر یہ جملہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ اصل عورت میں پاک دامنی ہے، چاہے لونڈی ہو چاہے آزاد ہو، عورت ہمیں پاک دامن رہنا چاہیے۔ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو اسے مجبور کرتے ہو، اگر وہ خود چاہتی ہو تب بھی تم مجبور نہیں کر سکتے، تب بھی تم روکنا تمہارا کام ہے، تم اس کے آقا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کا سامان حاصل کرو، کچھ دنیا کے فائدہ حاصل کر لو، اس لیے مجبور کرتے ہو اسے۔ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو انہیں مجبور کرے گا یا مجبور کرتے تو بے شک اللہ تعالیٰ مجبور کیے جانے کے بعد خوب بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ مغفرت اور یہ رحم جو ہے، یہ اس کے لیے جو مجبور کر رہا ہے، وہ تو گنہگار ہے، سزا کا مستحق ہے۔ یہ کس کے لیے غفور رحیم ہے؟ جنہیں مجبور کیا جا رہا ہے لونڈیوں کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا وہ یہ کام کرتا تھا، اس کی کچھ لونڈیاں تھیں جن سے وہ زناکاری کرواتا تھا اور پیسے کماتا تھا نعوذ باللہ۔ ظاہراً کیا تھا وہ؟ ظاہراً تو مسلمان تھا ظاہراً، لیکن وہ یہ کام بھی کرتا تھا۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی، ایسے کنیزیں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں جو زناکاری کرتی تھیں، اور آقا جو ان کے تھے وہ زبردستی ان سے یہ کام کرواتے تھے، تو ان کا سدد باد بھی کر دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تمام معاشرے کے مختلف لوگوں کا بیان کرنے کے بعد اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ آیات مبینات، واضح آیات، قرآن مجید کی آیات، سورۃ النور میں خصوصی طور پر اور قرآن مجید میں عمومی طور پر۔ ومثل من الذین خلوا من قبلکم، اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقین کے لیے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی ابھی آیات گزری ہیں ان میں دیکھے کہ خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کو جو شروع سے زناکاری بدکاری سے تھا اس کے مطابق جو بھی پہلو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے سب کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ آیات مبینات، اور جو نافرمانی کی جہاں تک بات ہے، جو اس بدکاری پر باقی رہنا چاہتا ہے، تو مثالیں گزر چکی ہیں ان لوگوں کی جنہیں نافرمانی سے کام لیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے. تمہارے پاس راستے دو ہیں، یا تو فرمانبرداری کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، یا نافرمانی کا راستہ، ہلاکت کا راستہ ہے. اب کسی سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، تم خوب جانتے ہو. اس لیے ان میں سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ موعظۃً للمتقین، نصیحت متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی کا حق ادا کرنے والے ہیں. اس لیے جب یہ آیات صحابہ سنتے تھے نا، تو فوراً عمل، دیر نہیں لگتی تھی عمل میں، فوری عمل تھا. میں نے جیسے مثال دی تھی، جب پردے کی آیات نازل ہوئیں تو جو صحابیات راستے بازار میں تھے، راستے میں چل رہی تھیں، یعنی کہ ہم گھر تک جائیں گی پھر کوئی عبایا، کوئی چادر پہنے گی. راستے سے جس کے پاس دو دوپٹے تھے ایک لے لی، جس کے پاس نہیں تھا، تہبند لمبا تھا، اس کو کاٹ کے اپنے سر پہ فوراً ڈالیا، چھپا لیا. فوراً حکم کی تعمیل، فوری. سبحان، کیوں؟ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے تو نصیحت پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. نصیحت عمل سیدھا دل پہ جا کے کرتی ہے اور اثر ہو جاتا ہے، اور جسم اس کا تابع ہے، فوراً عمل ہو جاتا ہے. اور جس کے تقوی میں کمزوری ہو، خرابی ہو، تو نصیحت اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، الیہ کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور تقوی کی طرف واپس پلٹے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس پوری سورت کی سب سے عظیم آیت، غور سن، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نور ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے خاص پردے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا نور اگر پہنچ جاتا نا کائنات کو، تو جلا کر راکھ ہو جاتی. نور السماوات والارض، اللہ کے نور سے ہر چیز روشن ہے. اللہ تعالیٰ کے صفت نور اللہ تعالیٰ ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیا نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، کوئی بات تقوی کی ہوئے، ایمان کی ہو رہی ہے، تو مومن کے دل میں ایمان اور قرآن کا اثر، کیوں ابھی آئے نا آیات مبینات، آیات مبینات کی بات ہوئی قرآن مجید کی، تو مومن کے دل میں کیا اثر ہوتا ہے؟ ایمان کا اور قرآن کا مومن کے دل میں جو اثر ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات، اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال ایسی ہے، مشکات یعنی دیوار پہ ایک تاک ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. آپ تاک جانتے ہیں، دیوار میں جو پیچھے زمانے میں آیا کرتے تھے، کھڑکی مکمل کھلی ہوتی ہے، تھرو اینڈ تھرو پوری. تاک یہ ہوتا ہے کہ اندر دیوار کے اندر ایک گڑا سا بنا دیتے ہیں، پورا باہر تک نہیں جاتا، کھڑکی کی طرف کی طرح نہیں ہوتا، اس میں چیز رکھنے کے لیے آپ کو چیز رکھ سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اسے تاک کہتے ہیں، مشکات کہتے ہیں. فی مصباح، بعض اوقات اس میں لوگ چراغ رکھتے تھے، دیے جو ہوتے نا، اسے جلا کے وہ رکھتے تھے تاکہ کمرہ روشن ہو جائے. تو ایک تاک ہے دیوار میں، اس میں ایک چراغ ہے، اور یہ چراغ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ جو ہے ایک شیشے میں ہے. شیشہ کیسے؟ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ وہ کہ ایک ستارہ، چمکدار ستارہ کے مانند ہے. سبحان اللہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، جو روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے. کون سا درخت؟ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، زیتون کا درخت جس کا رخ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، درمیان میں ہے، یعنی دھوپ سورج کی روشنی اسے مسلسل پورے دن میں رہتی ہے. مشرق کی طرف ہوتا تو دھوپ اسے باز لگتی تو باز نہ لگتی، مغرب طرف ہوتا تو تب بھی دھوپ کبھی لگتی کبھی نہ لگتی. سب سے بہترین جو زیتون کے جو درخت ہوتے ہیں نا اور پھل ہوتے، یہ ان جگہ کے ہوتے ہیں جہاں پر دھوپ پورا دن کو لگتی رہتی ہے اور شام کے علاقے کے معروف ہیں. زیتون لا شرقیہ تھی ولا غربیہ تھی، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ اس کا تیر روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نہ چھوئے. عام طور جب دیا جلایا جاتا ہے چراغ تو اس میں آگ سے جلایا جاتا ہے نا، ایک تیل ہوتا ہے اس میں. چراغ دیکھا کہ چراغ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ چراغ میں ایک خاص ایک کیا کہتے ہیں اسے، برتن کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس میں تیل ڈالا جاتا ہے اور اس میں ایک کپڑا یا کوئی چیز فتیل جسے کہتے ہیں وہ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں تیل کو جذب کر لے گا، اور پھر جب اسے آگ سے جلایا جاتا ہے پھر وہ روشن ہو جاتا ہے. اور یہ جو تیل ایندھن کی طرح ہوتا ہے تو جب تک تیل رہتا ہے تو وہ آگ جلتی رہتی، جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو آگ بھی بند ہو جاتی ہے. اب یہ جو تیل ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے، یہ کاد زیتها یضیء، یہ زیت زیتون جو ہے زیتون کے درخت جو تیل ہے، یہ کاد زیتها اس کا جو تیل ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے بغیر ولو لم تمسس نار، اگر اسے آگ بھی نہ چھوئے، خود ہی طرح روشن ہے. ابھی آگے چھونے روشن ہے، آگ چھوئے گی جب دیا جلے گا تو پھر اس کی روشنی کیا ہے پھر؟ سبحان اللہ، نور علی نور، تاک ہے اس میں آپ نے چراغ رکھا ہے، اس میں تیل جو ہے اتراغ شیشے میں ہے، شیشے کی چمک اور ہوتی ہے نا، اور پھر مثال دی چمکدار ستارے کی، شیشہ عام شیشہ نہیں ہے، چمکدار ستارہ وہ خود چمکنے والا ہے، پھر تیل بھی اتنی چمک والا ہے، آگ نے چھوا نہیں ہے پہلے سے وہ چمک رہا ہے. جب اس میں آگ لگائی جائے گی چمکے گا روشن ہو جائے گا تو نور کیسے ہوگا اس تاک میں؟ پورا روشن ہو جائے گا، ایسا ہے نا. فرمایا نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت دے دے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب آتے ہیں مثال کی طرف، مثال کیا ہے؟ یہ جو تاک ہے، اچھا یہ جو اصل میں جو دیے کی بات ہوئی، جو تیل ہے یہ ابھی اس میں خود روشن ہونے والا ہے. اب جو ایمان اور قرآن ہے، اب جو تاک ہے سینہ ہے، اس میں جو یہ شیشے کے جو ہے یہ دل ہے، شیشے کا جو ذکر ہوا ہے، زجاجہ جو ہے، جو تیل ہے زیتون کا جو ہے جو خود چمکدار ہے، یہ ایمان ہے. انسان کے دل میں فطرت پر ہے، اور انسان فطرت کیا ہے؟ ایمان کے جب بھی پیغام آئے گا کیسے اسے کیچ کر لے گی؟ جیسے پیغام آیا اور اس میں آگ لگی دیے میں تو روشن ہو جائے گا. اگر یہ دیا صحیح دیا ہوتا، جیسے کہ جس کی مثال دی رہی ہے کہ ایسا دیا ہو زیتون کا ایسا درخت ہو جس کا تیل ویسے چمکدار ہے اور اس جگہ پہ رکھا ہے، شیشہ بھی بہت چمکدار شیشہ ہے، بہت ٹرانسپیرنٹ اور چمکدار ہے، جب یہ دیا جلایا جائے گا تو کتنی جلدی کیچ کرے گا آگ کو، کیسے روشن ہو جائے گا؟ مومن کا دل بھی ایسا ہے، سینہ ہے، اس کے اندر دل ہے، دل پاک اور صاف ہے، فطرت پر ہے، جیسے بھی ایمان کا پیغام پہنچے گا روشن ہو جائے گا. ایمان اور قرآن کا اثر مومن کے دل میں ایسے ہوتا ہے، نور علی نور. تو دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، شرک سے، بدعات سے، مکفرات سے، نفاق سے، ہر اس چیز سے جو دل کے لیے مرض ہے، جو ایمان کی کمی کا سبب ہے، جس میں حسد بھی ہے، بغض و نفرت بھی ہے، ناجائز، سب اس میں شامل ہے. ایمان اور تقوی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو دل کو صاف کرنا پڑے گا، اور پھر قرآن بھی اس کے دل میں اثر کرتا ہے جس کا دل صاف اور پاک ہو. نور علی نور. بعض وقت ہم ہدایت کا راستہ پہ چلنا چاہتے ہیں، ہدایت ہمیں مل نہیں رہی، دل کو جا کے ذرا دیکھو، اپنا محاسبہ کرو کہاں پہ غلطی ہے. اگر آپ واقعی اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں رکھنا چاہتے ہیں اور ہدایت کا راستہ آپ اگر آپ واقعی چاہتے دل کو صاف اور پاک رکھو، پھر دو کہ ہدایت میسر ہوتی ہے کہ نہیں. دعویٰ یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، دل کے اندر 10 بیماریں لگی ہوئی ہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اسے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. وجہ کیا ہے؟ راستہ تمہارا غلط ہے. دل کو صاف رکھو اور پھر ہدایت کے طلبگار بنو. سچے ہدایت دیکھو کیسے میسر ہوتی ہے. ہدایت کے اسباب ہیں، ہدایت کے راستے ہیں، ان پہ عمل کرو، رب سے دعا کرو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستہ آسان کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ جو نور ہے یہ آپ کو اللہ کا خاص نور جو ہے. اچھا یہ جو نور ہے، ایک تو ہدایت کا نور ہے جو معنوی ہے، ایک حسی نور بھی ہے جس میں دین اور شریعت پر امر کر کے زندگی روشن کرنا چاہتے ہیں ہم. اس لیے نماز بھی نور ہے، صدقہ بھی نور ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی نور ہے، قرآن کو نور کہا گیا ہے. یہ سب وہ نور ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، جس میں ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو روشن کرتے ہیں. اس میں صرف ایک مثال میں پھر اللہ نے ایک چیز کا خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا وزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت ان گھروں میں یعنی مساجد، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اب ان مساجد میں بھی ہے. فی بیوتن اذن اللہ، اللہ نے اجازت دی، حکم دیا ہے، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کا نام اس میں بلند کیا جائے اور نام لیا جائے. یسبح لہ فیہا، تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان میں، بالغدو والاصال صبح اور شام. کون تسبیح کرتے ہیں؟ رجال، مرد ہیں. کیسے مرد ہیں؟ جو اللہ کے مساجد میں بیٹھ کے تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں صبح اور شام. کیسے مرد ہیں؟ رجال لا تلہیہم، انہیں غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیع، نہ ہے تجارت نہ ہی خرید و فروخت. کس چیز سے غافل نہیں کرتی؟ عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ تعالیٰ ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نہ ہی نماز کو قائم کرنے سے، اور نہ ہی زکوٰۃ کو دینے سے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. مرد کون ہے جاننا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار مرد وہ ہوتے جو روتے نہیں ہیں، مرد جو ہوتے وہ ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے نزدیک یہ مرد ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں جو بازو کی طاقت والے ہوتے ہیں، مرد وہ ہوتے ہیں جو دشمنوں کو مزہ چکھاتے ہیں. سن لیں ذرا مرد کون ہے. رجال، کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ فی بیوتن، اللہ کے گھروں سے جڑا ہوا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام بلند کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں صبح و شام. زندگی کا مقصد کیسے پورا کرتے ہیں؟ جیسے رب چاہتا ہے. اللہ گھر سے دل جڑے ہوئے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں صبح اور شام. زیادہ وقت ان کا ادھر ہی گزرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کی علامت یہ ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کو غافل نہیں کرتی نہ تجارت نہ ہی خرید و فروخت. یہ کام، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، روزگار، یہ سب ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اصل مقصد سے غافل نہیں کر سکتے. یہ مرد کی سب سے پہلی علامت ہے، یہ مرد ہے. اللہ کے ذکر سے، اقامت الصلاة سے، اتاء الزکاة سے، مقصد زندگی کا رب کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ذکر مسنون بدعتی نہیں، و اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں، سنتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کام کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض سلف سے ثابت ہے، خرید فروخت کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر اذان سن، اب اللہ اکبر، ابھی پہنچے نہیں حی علی الصلاۃ پر فوراً روک دیا ہے، پیسے لین دین ہو رہے ہیں روک دیا ہے، کہتے نہیں رب کا بلاوا گیا، نماز پڑھ کے واپس آتے پھر آنا، یا خرید رہا ہوں چیز میں، کہتے نہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فلاح وہاں پہ فلاح ہے. جب رب نے فلاح کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو فلاح پھر کہاں ڈھونڈوں میں؟ واقام الصلاح، نماز کو قائم کرتے ہیں جیسے کہ نماز کو قائم کرنے کا حق، نماز نبوی پڑھتے ہیں، پتہ ہے نماز پڑھی کیسے جاتے، یہ مرد ہوتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے، نماز کا پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. اقامۃ الصلاح اور صرف صلاح میں فرق ہے. قرآن مجید میں لفظ آگے اقامۃ الصلاح، صلو نہیں ہے، واقیم الصلاۃ، یہاں پر ہے واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کا مطلب ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح بخاری کی حدیث میں، نماز کیسے پڑھو؟ جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کما رأیتمونی اصلی. صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، اور حدیث کی کتابوں میں آج تک درج اور موجود ہے، محفوظ ہے. اپنا محاسبہ کر کے دو، کیا میری نماز نماز نبوی ہے کہ نہیں ہے؟ بس مرد وہ ہے جس کی نماز نماز نبوی سنت کے مطابق ہے، اور جو اپنی مرضی سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہے، پھر دیکھو کہ کتنے بڑا مرد ہے وہ. بس وہ ایتاء الزکاۃ، مال و دولت کا تابع نہیں ہے، مال و دولت اس کی تابع ہے کیونکہ خود رب کے تابع ہے، رب کے حکم کے تابع ہے. زکاۃ کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس نصاب ہے کہ نہیں ہے، کتنا اس کے پاس پیسہ ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، جو بھی مال زکاۃ کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہے اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس کا حساب بھی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مرد ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے رب کو راضی کرنا ہے، اور یہ فرض ہے میرے اوپر کہ میں زکاۃ کو کیلکولیٹ کروں، اسے حساب رکھوں، اور زکاۃ کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، یہ بھی اسے پتہ ہے کیونکہ وہ مرد ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہے، یہ عجیب سے مرد ایسے کیوں کرتا ہے؟ ہر بندہ تو ایسا نہیں کرتا نا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ مرد ہے جو ڈرتا ہے. ہم کہتے ہیں مرد نہیں ڈرتے، نہیں مرد ڈرتے ہیں. یخافون، ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ یوما، اس دن سے. کیسا دن ہے؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، روز محشر، قیامت کا دن. ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم قبروں سے نکلیں گے. کأنہم جراد منتشر، یہ ٹڈیاں دیکھی ہیں جراد، کبھی دیکھا کیسے زمین پر چلتے ہیں؟ اٹھتے تو دیکھا ہے آپ نے، دیکھا زمین پر چلتے ہو کبھی؟ آپ کو جہاں پر آپ کی نگاہ جاتی ہے نا، یہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک ہی رخ میں، پتہ ہے دو رخ نہیں ہوگی اپوزٹ کبھی نہیں، ایک ہی رخ ہوگا، سیدھے ایک رخ ڈائریکشن میں جاتے ہیں. روز ہمیشہ میں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے، تمام لوگوں کے ایک ڈائریکشن ہوگی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ون وے ٹریفک ہے ایک، اور سب نکلیں گے. حالت کیا ہوگی؟ برہنہ بدن، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، سر پہ کوئی ٹوپی نہیں، پاؤں پہ کوئی جوتی نہیں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. یوم تتقلب فی القلوب والابصار، عام دن نہیں ہے. اب اس دن سے بچنے کے لیے اتنی ہولناک اس دن کی ہے، 50,000 سال کا دن ہے، مرد تو ڈر جاتے ہیں نا. یہ مرد ہے جو رب سے ڈرنے والے ہیں، اس دن سے ڈرنے والے ہیں، حساب سے ڈرنے والے ہیں. رب کا سامنا کیسے کریں گے ہم؟ مال میں لگے، تجارت میں لگے، بچوں بیوی میں، اس میں ہم پڑ گئے ہیں، نماز بھی گئی، زکوٰۃ کا پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کا ذکر کب کیسے کیا جاتا ہے یار؟ کریں گے یار، دیکھیں گے زندگی کے اس جھنجھٹ سے تو نکلیں. جھنجھٹ نہیں چھوڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو خود جھنجھٹ بنایا ہوا ہے، آپ زندگی کو خود اپنے تنگ کیا ہوا ہے. اب مرد بنے، وہ مرد جو رب سے ڈرنے والے ہیں، جو اس دن سے ڈرنے والے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں جو ہیں وہ الٹ جائیں گی، یہ بگڑی ہوئی حالت ہوگی اس دن، تو خوف تو آتا ہے کہ نہیں؟ سیدنا عمر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان کی منکر و نکیر کی، قبر میں دو فرشتے آئیں گے، خوفناک چہرے ہوں گے، کالے سیاہ چہرے ہوں گے اور آنکھیں بھی نیلی ہوں گی، یعنی جب وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر ڈر گئے تھے، کیونکہ مرد ڈرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، رب کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، روز محشر سے ڈرتے ہیں، اس دن کے ہولناکوں سے ڈرتے ہیں، یعنی 50,000 دیکھیں روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، 50,000 سال کا دن ہے، آپ کی زندگی میں کتنی سال ملے، 60, 70, 80, 100 سال، اور اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، پاؤں پہ کوئی جوتی نہیں، سر پہ کوئی سایہ نہیں، اور پسینے کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، جتنا ایمان ہوگا عمل ہوگا آپ کو اتنے پسینہ ہوگا، ٹخنے تک، پنڈلی تک، گھٹنے تک، ناف تک یا کندھوں تک، یا کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مرد بنے، مردوں کے چند صفات ان چند آیات میں، اور سب سے زیادہ عمل کرنے والے مرد کون ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں؟ صحابہ ہیں، صحابہ امہات المؤمنین بھی شامل ہیں، امہات المؤمنین بھی ان میں شامل ہیں، اور صحابہ جس صحابی پر زنا کی تہمت لگائے گی وہ بھی شامل ہیں، یہ تو مرد ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سید عائشہ سب میں تو صغر عنہا اللہ سے ڈرنے والی ہے، نماز بھی قائم کرتی ہے اپنے گھر میں، زکوٰۃ بھی دیتی ہیں، اللہ کے ذکر بھی کرتی ہیں، دل بھی صاف اور پاک ہے، روز محشر سے بھی ڈرنے والے ہیں، تو کبھی سوچ سکتے زناکاری بدکاری کے بارے میں کبھی؟ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب یہ مرد یہ عمل کریں گے، ایسے مرد بنیں گے، اب ان کے لیے دیکھے اللہ نے کیا خوشخبری دی ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ انہیں جزا دے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر جو انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ عمل انسان مختلف کرتا رہتا ہے، مختلف اعمال ہے، لیکن دو عمل کے اجر برابر نہیں ہے، جو بھی عمل کیا ہے سب سے بہتر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ ہر عمل کے لیے دے دے گا۔ جب آپ ایسے مرد بنو گے نا، اللہ کا اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ جب اجر دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس لیے فرمایا لیجزیہم، تاکہ اللہ ان کو جزا دے، یجزیہم اللہ، کیسی جزا؟ احسن ما عملوا، جو انہوں نے احسن عمل کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، ویزید من فضلہ، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سے اور بھی زیادہ دے دے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بے حساب، اور اللہ تعالیٰ جب جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب اللہ کا رزق ہے کہ بغیر گنتی کے، بغیر حساب کے اللہ جسے دینا چاہتے ہیں خزانے کھول کے دے دیتا ہے، بغیر حساب کے، نہیں کہ مومن اس لیے دے رہا ہوں یا یہ پرہیزگار اس لیے دے رہا ہوں، ایمان کا رزق سے یا سے کوئی تعلق نہیں، اس میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اس میں علم، یہ سب ہے، جب اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے فرمانبرداری کی ہے اس کے مطابق دوں گا میں، نہیں، اللہ کا بے حساب دیتا ہے، اور ہم ہمیشہ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق جو دے بے حساب رزق دے، کیونکہ اللہ کا فضل بہت عظیم ہے، جیسے جب بھی آپ کو قرآن کی آیت پڑھیں نا جس میں جنت کا ذکر ہو، رزق کا ذکر ہو، یا فضل کا ذکر ہو، تو آپ دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، مجھ پر خاص کرم کر دے، مجھے ان بندوں میں شامل کر دے جن کے لیے تو نے یہ خوبصورت جزا مرتب فرمائی ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چند پیغامات ہیں کہ اس عظیم سورت میں نور کا پہلو دیکھیں آپ، کہ سورت کے شروع سے لے کے ابھی تک دیکھیں آپ کو نور نظر آ رہا ہے، بدکاری سے بازنکار سے شروع ہوئی، آہستہ آہستہ پھر معاشرے کی طرف، ایک فردی لیول پہ بات ہوئی، پھر آہستہ آہستہ معاشرے کی طرف آئی، پھر گھر کے اندر کی بات، گھر کے باہر کی بات، پھر پردے کی بات آئی، اور پھر نکاح کی، شادی کی بات آئی کہ شادی کرنی ہے اور جو شادی نہیں کر سکتے وہ کیا کرے، پھر جو معاشرے کمزور لوگ ہیں جو زناکار بدکار کے زیادہ قریب ہیں ان کے متعلق خاص احکامات ہیں، ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کا حل بتا دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین کا، اور مومن وہ ہے جس کے دل کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کو، قرآن کا نور جو ہے اس بندے کے دل میں کام کرتا ہے جس بندے کا دل اس قابل ہو کہ وہ اس پہ عمل کر سکے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اپنا ایمان مضبوط ہے، رب کا فرما بردار ہے، تہمتیں نہیں لگاتا کسی پر ناجائز، زنا کی تہمت لگانا، قذف کسی کا کرنا یہ نہیں، زناکاری بدکاری سے دور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے ان مسائل کو سمجھنے کی، قرآن مجید کی آیات کو بار بار نے کیوں فرمایا ہے، آیات بینات، آیات مبینات، تب بھی سمجھ نہیں، اس لیے جو لوگ بھی آج نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگا سید عائشہ پر یا صحابہ پر یا ان کی تکفیر کرتے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، اصل خراب دل کے اندر ہے، دل میں اگر تھوڑا سا ایمان بھی ہوتا تو کبھی یہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے ہیں، زبان کے الفاظ کا تو دور کی بات ہے، یہ سوچ ان آیات واضحات مبینات کے بعد یہ کہاں کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی سوچ سکتا ہے ان عظیم آیات کے بعد، جو روشن آیات ہیں، آیات مبینات، آیات واضحات ہیں، کبھی سوچ سکتا ہے کہ باقی کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ رہتا ہے کہ زنا ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں، واللہ نہیں رہتا ہے. تو چند اہم پیغام تھے، اور مرد بھی کون، آج ہمیں پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انہی مردوں ہمیں شامل کر دے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے جو اجر بغیر حساب ہے ان میں شامل ہو جائیں. بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اس میں ممانعت ہے؟
کس میں؟ کون سا درود؟
نبک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتے ہیں، الصلوۃ والسلام علی سیدی رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علی سیدی حبیب اللہ.
دیکھیں، درود جو پڑھنا ہے، جو طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ طریقہ کیا ہے. نماز کا طریقہ جانتے ہیں کیسے؟ اب نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنی مرضی کے پڑھتے ہیں، یہ وہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہی پڑھنا چاہیے نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو نماز ویسے پڑھی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور صحابہ نے نماز پڑھی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، صحابہ کی نماز جو پڑھتے تھے انہوں نے بیان کیا، حدیث کتابوں میں درج کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، خود عنی مناسککم، ایک حج کیا زندگی میں، اور خاص انسٹرکشن تھی، خبردار کیا، کیا خبردار کیا، خود عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے. تو صحابہ کرام نے براہ راست سیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا طریقہ سکھایا، جہاد کیسے کیا جاتا ہے، ذکر کا طریقہ کیسے وہ سکھایا، کیا درود کا طریقہ بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا، درود کیسے کیا جاتا ہے یا کیسے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، سکھایا کہ نہیں سکھایا، کیا آپ سے پوچھ رہا ہوں، یقیناً سکھایا ہے نا، سکھایا
سب کچھ ملا،
ہاں یہیں بھی کرو. تو آپ جو سکھائے درود کا طریقہ، اس کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ مختلف ہیں. اور درود پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو جو مقید ہے، یعنی نماز کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے ہم، جو نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جو ہے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے کیونکہ مقید ہے نماز کے ساتھ. نماز کے علاوہ جو درود ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درود کا طریقہ سکھایا، نماز کے اندر بھی سکھایا اور باہر بھی سکھایا ہے. جو نماز کے اندر ہے، کیونکہ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو آپ نے سکھایا، ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر، یہ سوال صحابہ نے کیا ہے. اور صحیح بخاری میں 7 مختلف الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخری، یہ جو الفاظ ہیں سارے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کو سکھائے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب ہم درود پڑھتے ہیں اس کے مختلف الفاظ ہیں جو احادیث سے ثابت ہے. نماز میں ہم چینج نہیں کر سکتے، یہی پڑھیں گے، ہم یہ بھی نہیں سکتے نماز میں اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، کیوں سید کا لفظ یہاں پہ درود میں نماز میں نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو سکھایا درود میں نماز پڑھنے میں یہ الفاظ تھے، اس کے باہر ہم پڑھنا چاہتے جو جس جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے وہی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. اب اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ کہنا، یہ الفاظ جو ہے یہ سنت میں حدیث میں ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں یہ کہنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ اس طریقے سے، جو ثابت ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، باز کہ کوئی کہنا چاہتا نماز سے باہر سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہے کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کہنا چاہتا بعض علماء کہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ الفاظ جو سنت سے ثابت ہے اسے بچنا چاہیے. تو جو صحیح الفاظ ہیں ان پہ عمل کیوں نہیں کرتا کہ اتباع سنت واضح ہو جائے، کیونکہ ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نبوی دیتے ہیں، حج نبوی کرتے ہیں، تو ذکر نبوی کرتے ہیں، تو درود نبوی کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ تو تھوڑا طریقہ ایک ہونا چاہیے نا، تو اس لیے جو درود ہے وہ بھی نبوی پڑھنا چاہتے، جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ پڑھا کرے. بارک اللہ فیک، اللہ اعلم. دیکھیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن میں غور و فکر تدبر کرنا ہے، قرآن کو اللہ نازل کیوں کیا ہے؟ لٹکانے تویز لٹکانے کے لیے جائز نہیں ہے، قرآن کو دیوار پر لکھنے زیب و زینت کے نہیں لگا اللہ نازل کیا ہے. کتاب انزلہ الیک مبارک لیدبر آیات، قرآن کی برکت تدبر کے ساتھ ہے. اب تدبر کیسے، غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کو قرآن کا قرآن سے تفسیر پتہ ہونا چاہیے، قرآن کے حدیث سے تفسیر کا پتہ ہونا چاہیے، صحابہ کے اقوال سے جو مفسرین قرآن سلف کے اقوال سے پتہ ہونا چاہیے، عربی لغت کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری جب چیزیں آپ کے پاس ایک علمی ایک مجموعہ بن جاتا ہے، ایک ملکہ بن جاتا ہے اس طریقے سے، آپ سمجھ آ جاتی ہے، پھر آپ غور و فکر کرتے ہیں مختلف طریقے سے، الفاظ پہ، جملے پہ، جملے فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس میں جو انداز بیان ہے وہ کیا ہے، قسم ہے یا قسم کا جملہ نہیں ہے، ان سارے پہ الگ الگ آپ گہرائی تک جا سکتے ہیں. جہاں پر آپ کا علم آپ کو نہیں پہنچاتا، جہاں پر آپ کو بریک لگ جاتی ہے آگے نہیں جا سکتے، رک جائیں وہاں پہ. آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ حد سے تجاوز کر کے جو آپ کے ذہن من میں اس کو مان لیں، نہیں غلط ہے. اس کے قرآن مجید کے تعلق سے کئی لوگوں نے مختلف ریسرچز کی ہیں، کچھ صحیح کچھ غلط کیا. اب کسی نے نمبر سے جوڑ دیا ہے، کسی نے پتہ نہیں اسے اسٹرالوجی کی کتاب بنا دیا، کسی نے جیولوجی کی کتاب بنا دی ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن میں جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے، اگر ہماری سائنس آج اسے مان لیتی ہے اور ہم اسے قرآن سے جوڑ دیں کہ نہیں یہی ہے، کل سائنس غلط ثابت ہو جائے، کیونکہ سائنس کسی پہ قائم ہے؟ تجربے پر ہے. تجربہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، کل تجربہ غلط ثابت ہو جائے، یہی سائنس آج جو کہہ رہی ہے کسی چیز کو صحیح، اگلی دفعہ جا کے 10-20-30 سال کے بعد کہنی یہ غلط فہمی ہوئی تھی، آج سائنس نے مزید ترقی کی ہے تو یہ ہم نے غلط کہا تھا، اب یہ نہیں، اب یہ مسئلہ ہے، اور ہم نے جوڑ دیا قرآن سے اسے، تو سائنس ویسے بدلی جا سکتی ہے، بدل بھی جاتی ہے، قرآن کیسے بدل سکتا ہے؟ تو ہر چیز کو جوڑے اس طریقے سے درست نہیں ہے، یہاں تک آپ کی سوچ آپ کی سمجھ قرآن اور سنت کی صحیح فہم کے ساتھ. شرط یہ ہے، فہم السلف ہے، صحیح فہم ہے، آپ کو عربی کی لغت کی پتہ ہے، اور آپ نے اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، کریں. جہاں پر آپ کو رکاوٹ آ جائے تو آپ پوچھو علماء سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ نہیں پوچھ سکتے کسی سے تو آپ کی گہرائی تک جانے کی ضرورت نہیں آپ کی. اس لیے بات چیت ہم منع کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی کیفیت کا منع ہے، وہ نہیں، بعض لوگ خود غور و فکر کرتے ہیں کیفیت کیا ہے، پھر نتیجہ نکلتا ہے تشبیہ، پھر نتیجہ نکلتا ہے تعطیل، انکار کرنا. یہ تو کیا اہل بدعت نے، فرق الضلال نے، جہمیہ معتزلہ وغیرہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم غور و فکر کرتے ہیں کس چیز پہ، قرآن مجید پہ، کس چیز پہ، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پہ، ٹھیک ہے. کیا غور و فکر کیا ہے؟ آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، لے سکے مثلی چاہیے وہ سمیع البصیر، یہ بیک گراؤنڈ آپ کے پاس ہے، اب کرے غور و فکر اسماء و صفات پہ، مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر آپ کا غور و فکر آ کے یہاں سے ٹکرا جائے اس عظیم آیت سے، تو پھر آپ رک جائیں، میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا ہے میں غور و فکر قرآن ہی کر رہا ہوں اور اس آیت کو چھوڑ کے میں غور و فکر کرنے جا رہا ہوں، تو آگے گمراہی ہے. کاش یہ معتزلہ جہمیہ جب غور فکر کا دعویٰ کیا اور پھر تعطیل و تحریف کی طرف چلے گئے اور انکار کی طرف چلے گئے، اگر صرف اسی آیت پہ عمل کر دیتے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر تو کبھی ٹھوکر نہ کھاتے. یہی فرق ہے ان لوگوں کا اور رسول جماعت کا. رسول جماعت غور فکر کیا ہے لیکن کیفیت پہ نہیں کیا ہے، حقیقت پہ نہیں کیا ہے، کسی کے دلائل کی روشنی میں کیا ہے. دلیل کسی یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے ہم ہاتھ کو مانتے ہیں، لیکن تشبیہ سے اللہ نے خود بنا کیا لیس کمثلہ شیء، یقیناً اللہ تعالیٰ کیا مخلوقات کے ہاتھ جیسے ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود بنا فرمایا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے. اور سمیع و بصیر ہے، جب سمیع و بصیر مخلوق میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، تو اللہ کے ہاتھ بھی ویسے ہیں. جب سمیع و بصیر خود اللہ نے فرمایا ہے اور مثلیت کی نفی کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی یقیناً ویسے ہیں بغیر مثلیت کے. ہمارا ایمان ہے کہ کسی نے کہا کہ ہاتھ ہو تو لازمی ہماری طرف پانچ انگلیاں ہوں، پکڑنے والا ہو، اس طرح کے نہیں. کسی نے کہا ہے مخلوقات میں ہاتھ مختلف ہیں مخلوقات کے، تو خالی مخلوق میں اختلاف نہیں ہو سکتا کیا؟ اس لیے یہ غور و فکر جو انہوں نے کیا اہل بدعت نے، یہ غلط تھا. لوگ رکے نہیں، جیسے آپ نے کہا کیا ہم رک جہاں رک جائیں جہاں سمجھ نہیں آ رہی، جہاں سے قرآن سے کی اساس سے بنیاد سے ٹکرا رہے آپ کے غور و فکر غلط نہیں آ رہا، آپ رک جائیں. لوگوں نے وہ لوگ رکے نہیں، اہل بدعت اہل الضلال جو ہے آگے بڑھتے گئے، ان کے علماء آگے مزید اس مسائل کو لے کے گئے، یہاں تک کہ آج ہم کہتے ہیں یہ فرآن گمراہ فرقہ ہے. یہ مہر لگے ان پہ، جہمیہ ہمیشہ گمراہ ہے، معتزلہ ہمیشہ گمراہ ہے، جب تک توبہ نہیں کرتے واپس نہیں پلٹتے. واللہ اعلم. آج جو
شیخ آپ کی آیت آئی ہے 10 مسئلہ نور اکم مصباح، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، ان دونوں آیت کی کیا تطبیق ہے شیخ؟ یعنی ایک طرف اللہ نے مثال دی ہے اور ایک طرف اللہ نے لیس کمثلہ شیء.
ہاں تو یہ مثال ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ کا نور ہے. آپ یہ سمجھتے کہ جیسے روشن دیا اللہ کا نور، یہی روشن دیا کی طرح ہے؟ نور تو ہے نا، نور تو جانتے ہیں نا، نور روشن ہے. اب اللہ کی نور کیا ہے؟ ہمارے اس کی کیفیت نہیں جان سکتے ہم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اس نور کی. دیکھیں آگ کی نور بھی ہے، مشعل کی نور بھی ہے، لائٹ کی نور بھی ہے، سب نور ہے نا. چاند کا نور ہے، سورج کا نور ہے، سب ایک جیسا ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اللہ کا نور کیسا ہے؟ چاند جیسا ہے، سورج جیسا ہے، دیے جیسا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو اللہ نے ایک ہمیں مثال دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ایمان کا نور کیسا ہے، یہ مثال دی. قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن نور ہے، قرآن مجید میں قرآن نور ہے، لیکن یہ ایسا نور ہے یا ویسا نور ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ کیفیت ہے. واللہ اعلم. بارک اللہ فیک. صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہ یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ نماز میں درود میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ جب سجدہ لمبا کر دیتے کچھ دعائیں مانگتے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، سجدے کے علاوہ جو آپ رب سے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. تو سجدے میں جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں مطلق دعا، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور رب سے آپ مانگتے ہیں تو سجدہ جو ہے آپ سب سے زیادہ قریب رب کے سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہاں پہ دعا کر سکتے ہیں. جب تشہد میں بیٹھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تشہد پڑھ لیں پھر یہ دعو اللہ ماشاء، جو اللہ تعالیٰ جو چاہے آپ مانگ لیں. تو کیا مطلب ہے؟ اب نماز کے آپ نے تحیات پڑھ لیے، درود ابراہیمی پڑھ لیا، جو اذکار مسنون ہیں وہ بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے نا، جو دعائیں ہیں. اب اپنے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، دوست احباب کی دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھلائی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کر سکتے ہیں. اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، سجدہ کو لمبا کر سکتے ہیں دعا کے لیے، تشہد کو لمبا کر سکتے ہیں دعا کے لیے. یہ دلیل سے ثابت ہے. کیا آپ ایسا کریں؟ اپنی زبان میں بعض اوقات مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نفل نماز میں جی ہاں. درود کو اگر کیسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس میں کوئی اجر بھی زیادہ، ٹائم زیادہ لگے گا آپ کا. اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، درود ہو گیا آپ کا. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد، ہو گیا. اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو زیادہ اجر و ثواب ہے، وہ بھی اب یہ کبھی یہ پڑھیں کبھی یہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کے دن زیادہ پڑھنا ہے
کیسے؟
کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابراہیم نہیں اس کو
مسلم یہ ہے
نہیں دیکھیے نا
محمد
وبارک وسلم
مسلم میں
وہ کہہ رہے اور وسلم کا وہ یہ کہہ رہے کہ درود ابراہیمی کو پہلے الفاظ اور آخری الفاظ لے لیں باقی بیچ کا چھوڑ دیں یہ درست نہیں ہے کہ آپ ایک جو حدیث ہے جو صحیح اس میں سے آپ بدلے کے الفاظ نکلیں نہیں ہاں آپ خود بننا چاہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہاں تک ٹھیک ہے لیکن پورا درود ابراہیم میں سے کچھ الفاظ نکالنا یہ درست نہیں ہے بارک اللہ فیک اللہم اعوذ بک من سخطک صحیح حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور جب پہنچتے آیت وعد خوشخبری کی آیت پر جب رکتے تھے تو فرماتے اللہم انی اسألک من فضلک من فضلک ہاں جب وعید کی آیت ہوتی کوئی سخت کوئی عذاب کوئی لعنت کوئی جہنم کا ذکر ہوتا تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من سخطک من سخطک نماز میں پڑھ سکتے ہیں نماز میں پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں اس حد تک بس کیونکہ حدیث بھی ثابت ہے نماز میں زیادہ بات نہیں کر سکتے کوئی کلام ہوگا جو سنت سے ثابت اس حد تک اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعوذ بک من سخطک اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کنسنٹریشن سے آپ خشوع خضوع بھی مضبوط ہوگا اور سمجھ بھی مضبوط ہوگی کہ آپ سمجھ بھی رہے قرآن مجید کی تلاوت کو
جب جہنم کا ذکر ہو تو اللہم اجرنی
اللہم اجرنی من النار یہ بھی ہے اللہم اعوذ بک من سخطک یہ بھی ہے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم